بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تم کو عذاب علیم سے نجات دے. تو انہیں باللہ رسول ہی ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالی تمہارے قصور معاف کرے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عمدہ قیام گاہوں میں داخل کرے گا جو جنات عدن میں، یعنی سدا بہار جنتیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. واخرى تحبونها، اور دوسری جو چیز اللہ تمہیں عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح قریب، ان قریب فتح حاصل ہونے والی، یا اسی دنیا میں فتح حاصل ہونے والی، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں فتح قریب. وبشر المؤمنین، اور اے نبی مومنوں کو بشارت. یہ سورہ صف کے آخری رکوع کی آیات ہے. اس سے پہلے اس سورہ صف میں مسلمانوں کو چند ہدایات دی گئی ہیں، جن میں سے پہلی ہدایت یہ تھی کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ کرو گے، زبان سے جو دعوے کرتے ہو ان کے مطابق عمل بھی کرو. یہ روش اختیار نہ کرو کہ زبان سے دعوے کچھ کرو اور عمل سے کچھ. دوسرا طریقہ کار اختیار. دوسری بات مسلمانوں کے لیے زیر نشین کی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں صف باندھ کر ایک مضبوط چنی ہوئی دیوار کی طرح سے جنگ کر. تیسری بات یہ فرمائی تھی کہ وہ روش اپنے نبی کے ساتھ اختیار نہ کرو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اختیار کی، یعنی جیسے ان کی قوم نے ان سے کہا کہ جائیے آپ آپ کا رب لڑ لے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم ان جباروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو آگے فلسطین کی سرزمین میں نظر آ. اس کے بعد پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے جو روش اختیار کی وہ بھی مت اختیار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو روش اختیار کی تھی بنی اسرائیل نے وہ تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ لے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا تھا کہ میرے پاس ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور ان کے اوپر تم ایمان لانا, مگر جب وہ نبی آئے تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر فرمایا کہ یہ یہود اور نصارا اور یہ کفار یہ جو کچھ باتیں بناتے ہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اپنی ان باتوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس اسلام کی شمع کو بجھا دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو مکمل کرنے والا ہے, چاہے ان لوگوں کو کتنا ہی ناگوار ہو لیکن یہ مکمل ہوگا. یہ سب کچھ فرمانے کے بعد اب یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں, کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. تجارت کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے, تجارت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنا سرمایہ اپنا وقت اپنی محنت اپنی ذہانت اپنی قابلیتیں سب کچھ اس لیے کھپاتا ہے کہ اس کے بدلے میں منافع حاصل ہو, اس چیز کا نام ہے تجارت. اللہ تعالیٰ اسی استعارے کو استعمال کر کے فرماتا ہے کہ ایک تجارتیں تو وہ ہیں جو تم کرتے ہو دنیا میں, کہ دنیاوی منافع کے لیے اپنے سرمایہ کو اپنی محنتوں اور قابلیتوں کو اپنے اوقات کو خرچ کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک تجارت ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تم اس کام میں بتاؤ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کچھ اور منافع ہو. پہلے یہ بتایا کہ کس کام میں کھپاؤ اپنی تجارت, اپنے سرمایہ کو اور اپنی محنتوں اور قابلیتوں کو اور اپنی جانوں کو. تو منون بلائے پوری اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں جنگ کرو اپنے مالوں کو.
اپنی تبدیل لائے
یہ دیکھیے جہاد کے معنی لازمن قتال نہیں، جہاد زیادہ وسیع لفظ ہے قتال کے مقابلے. جہاد کہتے ہیں اپنی انتہائی کوشش خرچ کرنے کو کسی مقصد، اپنی جان لڑا دینا، جسے ہم اردو زبان میں جان لڑانا کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جا کر آدمی ضرور مارنے پیٹنے کا ہی کام کرے، نہیں، جان لڑانا یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری قوت خرچ کر دے کسی مقصد کو حاصل کرے. تو یہاں یہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، اپنی پوری قوت اور اپنی پوری محنت کرو، اور اموال کو مان کے دیکھو، نہ اپنا مال اس کام میں کھپانے میں دریغ کرو، نہ اپنی جان اس معاملے میں کھپانے میں دریغ کرو. نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا مطلب محض یہی نہیں ہے کہ آدمی جا کر کٹ مرے اللہ کی راہ، اس کے معنی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی پوری پوری عمر کھپا دے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش. اس کے لیے سفر کرے، اس کے لیے محنتیں کرے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائے، اس کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے فنا کر دینے کے لیے تیار ہو. اور اگر خدا کی راہ میں لڑنے کی نوبت آئے تو لڑے گی، مرنے کی نوبت آئے تو جان بھی دے. نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں ساری چیزیں شامل. تو جاہدون کے الفاظ استعمال کیے ہیں، مجاہدہ لازمن مقابلے میں کوئی طاقت چاہیے جس کے ساتھ مجاہدہ کیا. اکیلا آدمی مجاہدہ نہیں کرتا ہے، بلکہ مجاہدہ اس صورت میں کہا جائے گا جبکہ مقابل میں کوئی طاقت ہو جو اس مقصد میں مزاحم ہے جس کے لیے آپ کام کریں، تو اس کے مقابلے میں جدوجہد کر. اب وہ مقابل کی طاقت شیطان بھی ہے، وہ مقابل کی طاقت اپنا نفس بھی ہے، وہ مقابل کی طاقت معاشرہ بھی ہے، وہ مقابل کی طاقت دنیا کے کفار اور دنیا بھر کے گمراہ لوگ بھی ہیں، اور خود اپنے قوم کے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں. تمام وہ طاقتیں جو اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں اور اللہ کے کلمے پہ بلند ہونے سے روکتی ہیں، ان تمام طاقتوں کے مقابلے میں جدوجہد، سخت کوشش، سخت اسٹرگل کرنا، جس کے اندر دعوت و تبلیغ سے لے کر اور قتال کی ذمہ اللہ تک ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر اپنا مال کھپاؤ اور اپنی جان کھپاؤ، اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ. اور یہ مجاہدہ اگر تم کرو، یہ وہ تجارت ہے جس کے منافع اب آگے بڑھتے ہیں. ایک وہ تجارت ہے جس میں دنیاوی منافع کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، ایک یہ تجارت ہے جس کے اندر کچھ دوسرے منافع اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہیں حاصل ہوں. پہلا منافع یہ بتایا گیا کہ تم کو عذاب علیم سے نجات دوں. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ اس تجارت میں اگر آدمی مال کھپائے تو لازمی طور پر جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ یہ ہے کہ عذاب علیم سے تم بچ جاؤ. عذاب علیم سے مراد آخرت کا، وہ عذاب کے اگر آدمی کو دنیا میں ساری عمر بڑے سے بڑا عیش جو ممکن ہے وہ حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جہنم کا عذاب اس کے مقابلے میں اگر ایک سیکنڈ کے لیے حاصل ہو، تو یہ ایک سیکنڈ کا عذاب آدمی کے لیے اس تمام عیش کو کرکرا کر دینے اور ختم کر دینے کے لیے کافی. آدمی بڑا احمق ہوگا اگر اس ایک سیکنڈ کے عذاب کی خاطر وہ کام کرے جس سے اس دنیا میں ساری عمر اس کو عیش نہ. تو پہلا جو فائدہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم سے بچے. دنیا کی دوسری جو تجارتیں ہیں ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کے اندر آدمی عذاب کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن اکثر و بیشتر جو تجارتیں ہیں ان کے اندر آدمی دنیاوی منافع چاہے کتنے ہی حاصل کر لے، چاہے ارب پتی ہو جائے، لیکن آخر کار جو اس کا نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے. اس سے بڑی کوئی احمقانہ تجارت نہیں ہو سکتی کہ آدمی دنیا میں اربوں روپیہ کما لے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو. تو پہلا جو فائدہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس تجارت میں آدمی کے لیے اس امر کا قطعاً کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ آدمی عذاب علیم میں مبتلا ہو. دوسرا جو فائدہ اس کا بتایا گیا اس تجارت میں جان و مال کھپانے کا، وہ یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں خواہ کتنا ہی نیک ہو، خواہ کیسا ہی صالح ہو، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال انسان جب تک انسان ہے اس سے قصور ضرور سزا ہو. اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت محاسبہ ہو، سخت محاسبے کے معنی ہے کہ آدمی کے ایک ایک فعل کا حساب لے لیا جائے، دنیا میں کوئی آدمی نہیں بچ سکتا پھر اللہ کی. اگر آدمی کی ایک ایک فعل کا حساب لے لیا اور ایک ایک فعل کی سزا آدمی کو اگر دی جائے تو اس کے بعد کوئی آدمی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہلکا حساب، جو حساب یسیر جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی کی بحثیت سے مجموعی زندگی کو دیکھا جائے کہ یہ مومن کی زندگی ہے، یہ صالح آدمی کی زندگی ہے، یہ اس آدمی کی زندگی ہے کہ جس نے اپنی حد تک اطاعت کی کوشش کی ہے. اگر یہ اس طرح کے آدمی کی زندگی ہے تو جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں سب معاف، کسی چیز کا کوئی حساب نہیں. اگر یہ وفادار ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غداری کرنے والا نہیں ہے، اپنی حد تک اس نے وفاداری کی کوشش کی ہے، جان بوجھ کر اطاعت سے منہ نہیں موڑا ہے، اس کے بعد جتنے قصور ہیں سب معاف. زیادہ سے زیادہ اگر اس کا کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جتنے بڑے اونچے مراتب کا وہ مستحق ہو سکتا تھا اگر یہ قصور نہ کرتا اتنے اونچے مراتب اس کو نہ ملے، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار مومن کو جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان مال اپنی محنتیں صرف کی ہیں، اس آدمی کے لیے عذاب علیم کا کوئی امکان نہیں ہے. اس سے نجات کا کی تو پہلے خوشخبری سنا کہ اس تجارت کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ عذاب علیم تو اب تمہارے لیے نہیں ہے، اس کے بعد دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے قصور سارے کے سارے معاف. اب تیسری چیز، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات العدن، اللہ تعالیٰ تم کو ایسی نہروں میں داخل، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں داخل ہوں گی، اور ایسی جگہیں رہنے کے لیے تم کو دے گا جو جنات عدن ہیں، ایسی جنتیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں، جن کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جو خود بھی قائم رہیں گی اور جن کے اندر ہمیشہ تم بھی ہو. دائمی اور ابدی زندگی میں آدمی کا جنتی ہونا اور دائمی اور ابدی طور پر جنت میں داخل رہنا، داخل ہونا اور رہنا، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی جو تجارتیں ہیں اور ان کے جو منافع ہیں وہ بالکل ہیچ ہیں. اگر ایک آدمی دنیا کی تجارتوں میں دنیا کی جو بڑی سے بڑی دولت ہے، جو زیادہ سے زیادہ دولت ہے، وہ حاصل کر لے اور آخرت کی جنت سے محروم رہ جائے تو وہ حقیقت میں خسارے میں ہے، ٹوٹے میں. اس لیے کہ دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ لمبی کتنی ہو، سو سوا سو سال ہو جائے. اس بڑی سے بڑی زندگی کے اندر جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ہے وہ کتنی ہے؟ اگر آدمی کے پاس اربوں روپیہ بھی ہو تو اس کی اپنی ذات پر اس میں سے کتنا روپیہ زیادہ سے زیادہ خرچ ہو، وہ ہیرے جواہر بھی کھائے تو کتنے کھا لو گا؟ یعنی وہ روپیہ جو ہے وہ تجارتوں کے تجوریوں کے لیے ہو سکتا ہے، وہ بینکوں میں رہنے کے لیے ہو سکتا ہے، وہ روپیہ اس کی اپنی ذات کے لیے کتنا ہے، کتنا وہ کھا لے گا، کتنا وہ پہن لے گا، کتنی عمارتیں وہ بنا کر ان میں رہ لے گا، کتنی سواریاں رکھ کر ان کے اندر سوار ہوگا، اور کتنی مدت کے لیے، 60, 70, 80, 90, 100, 125. اس کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت میں رہنا، ظاہر بات ہے کہ وہ عظیم ترین نعمت ہے جس سے اس کو کوئی نسبت نہیں. تو ایک آدمی اگر اس دنیا کے اندر دنیا کی ان تجارتوں کے بجائے آخرت کی اس تجارت میں اپنا سرمایہ اور اپنی محنت کھپاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ابدی جنت ملتی ہے، وہ اصل میں کامیاب ہے، نہ کہ وہ شخص کہ جو اس جنت سے محروم ہے اور دنیا کی تجارتوں میں اپنا مال کھپا ہے. فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، وہ سب سے بڑی، وہ عظیم ترین کام. دنیا میں تم جو تجارت کرتے ہو اس کے مقابلے میں وہ اس تجارت کا جو منافع ہے وہ بہت ہے. اور اوپر یہ فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی یہ تجارت جو ہے اس تجارت کے اندر جان مال وقت محنت کھپانا یہ زیادہ منافع کا سودا ہے اگر تم کو فہم ہو, تم کو علم ہو, تم جانو کہ یہ تجارت کس کو. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب, اور دوسری ایک اور چیز اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو, جو تم کو پسند ہے, وہ یہ ہے کہ نصر من الله وفتح قريب, ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو نصرت اور فتح عطا ہو. یعنی اس دنیا آخرت کے فوائد کو پہلے بیان, کیونکہ وہ عام تر ہے, وہ اصل مقصود ہے. اس کے بعد دوسری چیز یعنی مسلمانوں کی ایک کمزوری کی طرف بھی نشاندہی کر کہ اخرا تحبونا, ایک تو وہ چیز ہے کہ جو آخرت میں ملنے والی ہے وہ بہت بڑی ہے, لیکن چونکہ تم انسان ہو اس لیے تم اس دنیا کی کامیابی کو زیادہ عزیز رکھتے ہو, اس دنیا کی کامیابی کو محبوب رکھتے ہو. تم اپنی جگہ یہ سوچتے ہو کہ اس دنیا کے اندر اگر اللہ کا کلمہ ہمارے ہاتھوں سے بلند نہیں ہوا اور اللہ کا دیا ہوا نظام دنیا میں قائم نہ ہوا تو گویا ہم تو دنیا سے یہ منظر دیکھے بغیر ہی چلے جائیں گے کہ یہاں اللہ کا قانون جاری ہو رہا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام نافذ ہے اور یا وہ بلائیاں اور وہ خراب دنیا کو نصیب ہو رہی ہیں جو اللہ کے دین سے حاصل ہونے کی توقع دلائی جاتی ہے, تو ہم تو اس نعمت سے محروم ہی رہ جائیں. ایک یعنی نیک سے نیک مسلمان کے دل میں بھی ضرور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آخرت تو یقیناً ہے, یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے, چاہے دنیا میں ہم ناکام بھی مر جائیں تب بھی آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی, مگر تمنا یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی ان نتائج کو دیکھیں. تو فرمایا کہ یہ چیز جو تم چاہتے ہو یہ بھی تمہیں ملے, ایسا نہیں ہے کہ تم کو صرف آخرت ہی ملے. اگر تم اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو اور اپنی جان اور مال کھپاؤ تو اس دنیا کے اندر بھی تم کو نصرت اور فتح حاصل ہوگی. فتح قریب کے دو معنی ہیں, فتح قریب کے ایک معنی ہے کہ انقریب وقت کے لحاظ سے زمانے کے اعتبار سے جلدی تم کو مل جائے. دوسرا فتح القریب کا مفہوم یہ ہے کہ اسی دنیا کی یعنی عاجلہ میں, وہ تو ہے عاجلہ مرنے کے بعد کی زندگی کے وہ منافع ہیں, لیکن عاجلہ میں اسی دنیا کی زندگی میں تم اپنی آنکھوں سے اس نظام کو دیکھ لو گے کامیاب ہوتے ہوئے جس نظام کو لے کر تم کھڑے ہوئے ہو, جس نظام کے لیے تم سے مجاہدہ کرنے کے لیے کہا جا. وبشر المؤمنین, اور اے نبی مومنوں کو بشارت, یہ اے نبی مومنوں کو بشارت دے دو کے الفاظ خود بخود یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہی تھی اور سارا عرب کفر میں مبتلا تھا اور خود مدینہ طیبہ میں منافقین اور یہود اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اس زمانے میں دور دور اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ مٹھی بھر جماعت جو مدینے میں محل ایمان کی ہے یہ کفر کے اس سیلاب عظیم کا منہ پھیرنے میں کامیاب ہے. اس وقت بظاہر مسلمانوں کو اور کفار کو بھی بظاہر ہر ایک کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس مٹھی بھر جماعت کا سارے ملک کے کفر کے اور کفر و شرک کے مقابلے میں کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ مٹھی بھر جماعت ایک روز ختم ہو جائے اگر کفار کا نرغہ زبردست ہو. اس موقع کے اوپر یہ فرمایا کہ اے نبی مومنوں کو بشارت دے دو, یعنی دوسرے الفاظ میں ان کے دلوں میں مایوسی نہ پیدا ہو, ان کو امیدوار بناؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا, ان کو یقین دلاؤ کہ تم اگر اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو گے اور اپنی جان اور مال کو کھپاؤ گے اللہ کی راہ میں, تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آخرت میں تم کو کامیابی دے گا بلکہ اس دنیا میں بھی تم کو فتح عطا کرے گا. باوجود اس کے کہ تم مٹھی بھر لوگوں, باوجود اس کے کہ کفر و شرک کی طاقتیں تمہارے مقابلے میں ہزاروں گنی زیادہ بڑی ہیں, اور ایک بستی کا مقابلہ پورے ملک عرب کے باشندوں سے ہے, اس حالت میں بھی یقیناً تم ہی کامیاب ہوگے بشرطے کہ تم جہاد کرو گا. یعنی اصولی بات جو قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک گروہ اللہ کے لیے مجاہدہ کرنے والا نہیں ہے, دنیاوی اغراض کے لیے لڑنے والا ہے, اور اس کا مقابلہ بھی انہی لوگوں سے ہے جو دنیاوی اغراض کے لیے لڑنے والے ہیں, تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کو مداخلت کرنے کی کوئی عادت نہیں. اللہ تعالیٰ کو عادت نہیں پڑی ہے کہ اپنی تائید دو کافروں میں سے کسی ایک کی طرف دے دی, وہ دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتا ہے. اس کے بعد دونوں کا مقابلہ دنیاوی آلات, دنیاوی ذرائع, دنیاوی جو کامیابی کے اسباب ہو سکتے ہیں, کس کے اندر زیادہ اتحاد ہے, کس کے اندر زیادہ اپنے مقصد کے لیے لگن موجود ہے, کس کے اندر زیادہ تنظیم ہے, کون ایسا گروہ ہے کہ جو جہاں مرنے مارنے کے لیے آیا ہے, اور کون ایسا گروہ ہے کہ جو اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے, اور پھر یہ کہ کس کے پاس آلات جنگ زیادہ ہیں, کس کے پاس مادی ذرائع زیادہ ہیں, یہی چیزیں ہیں جن کے اوپر جا کر فیصلہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنی خاص نصرت اور اپنی تائید کسی کافر گروہ کے یا کسی مشرک گروہ کے یا کسی فاسق گروہ کے ہاتھ میں بھیجنے کی, ان کا مقابلہ پھر ان کی طاقت کے لحاظ سے, جس کے پاس اخلاقی اور مادی طاقت زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہوگی. لیکن اگر ایک گروہ دنیا میں ایسا ہے کہ جو اللہ کے لیے جہاد کرنے والا, اللہ کے لیے اپنی جان مال اور محنت کھپانے والا ہے, اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جو دنیا کے لیے لڑنے والا ہے, وہاں پھر اللہ تعالیٰ کو براہ راست اس سے تعلق ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کرتا. اس جگہ اگر دل واقع جیسے کہ اخلاق ہونے چاہیے اہل ایمان, جو ہدایات اللہ اور اس کے رسول نے دی ہیں اس کے مطابق یہ گروہ کی کوشش کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ ایک ایک آدمی ان کے اندر صرف صالح ہو مگر جماعت ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر وہ ساری خرابیاں موجود ہوں جو منافقین کی جماعت میں ہو سکتی ہیں. جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ ایک دوسرے یہ کاٹ میں لگے ہوئے ہیں, اس طرح کے گروہ فی الواقع صالح جماعت نہیں. ایک صالح جماعت کے صالح افراد اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے ہیں, اخلاص کے ساتھ جدوجہد کرنے والے ہیں, تو پھر کفار کے مقابلے میں اگر ان کے پاس 5% ذرائع بھی ہوں تب بھی یہ کامیاب, بلکہ بعض حالات میں 1% ذرائع بھی ہوں تب بھی کامیاب, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید ان کے ساتھ. تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ باوجود اس کے کہ اہل ایمان اس وقت کمزوری کی حالت میں, تعداد کم ہے, ذرائع کم ہیں, پورے ملک کے کفار و مشرکین سے مقابلہ ہے, مگر اے نبی ان کو بشارت دے دو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور سچے مخلص مسلمانوں کی طرح کرو گے تم ہی کرو, ان قریب تمہیں فتح حاصل ہوگی, اور جو کچھ بات کہی گئی تھی وہ بالکل جو کی تو پوری. جس زمانے میں یہ بات کہی گئی تھی وہ غالباً سن 3-4 ہجری کا زمانہ. سورت کے مضامین خود بتا رہے ہیں کہ یہ اس زمانے کی ہے جبکہ جنگ بہت واقع ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت وقت, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسلمانوں کو عرب کے اندر پوری کامیابی حاصل ہوئی. مشکل سے 5 یا 6 سال, 5 یا 6 سال کے اندر بساط بالکل الٹ گئی, جو کمزور تھے وہ غالب آ گئے, جو بظاہر بڑے طاقتور اور بڑے کثیر تعداد بڑے سر و سامان والے تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، اس طرح اللہ کے مددگار بنو جیسے عیسیٰ ابن مریم نے جب حواریین کو پکارا کہ من انصاری اللہ، کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، اس طرح اللہ کے مددگار بنو جیسے عیسیٰ ابن مریم نے جب حواریین کو پکارا کہ من انصاری اللہ، کون اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة، پھر بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے کفر اختیار کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، آخر کار ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور پھر وہ غالب ہو کر رہے. یا مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروؤں کی تاریخ. فرمایا گیا کہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے جب پکارا تھا حواریوں کو کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کر اپنی دعوت شروع کی بنی اسرائیل میں، تو جیسے پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا، یہ بنی اسرائیل دراصل ایک ایسے مسیح کے منتظر تھے کہ جو تلوار کے ساتھ آئے اور طاقت سے فلسطین کا ملک فتح کر کے ان کے حوالے کرے اور بنی اسرائیل کو پھر ایک فرما روا قوم. اس طرح کے ایک مسیح کے منتظر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کئی صدی پہلے. جب سے بنی اسرائیل کی شامت آنی شروع ہوئی تھی تقریباً 700 قبل مسیح کے زمانے سے، اور مسلسل دنیا کی قومیں ان کو پیس رہی تھیں اور بار بار ان کا علاقہ فتح ہو رہا تھا اور ان کو مار مار کر نکال کر لے جایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ 14 قبیلے بعد 10 قبیلے ان کے دنیا سے ایسے مٹ گئے کہ آج پتہ بھی نہیں ہے ان کا کہ وہ کہاں گئے. تو اس زمانے میں بنی اسرائیل کو یہ بشارت دی گئی کہ ایک مسیح آئے گا جو تم کو بچائے. وہ یہ سمجھے کہ وہ مسیح جو آئے گا، حالانکہ اس بشارت میں یہ الفاظ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ ضرور وہ ایسا مسیح ہونا چاہیے کہ جو آ کر ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں تلوار کے زور سے فتوحات حاصل کرے اور فلسطین کی سرزمین پھر آنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے دین کی دعوت دینی شروع کی، تو بنی اسرائیل کو سخت غصہ آیا کہ ہم کو اس مسیح کی ضرورت تھی کہ جو ہمیں لیفٹ رائٹ کرائے اور ہمارے ہاتھ میں ہتھیار دے اور ہم سے جنگ کرائے دشمنوں سے. یہ مسیح آ کر ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم اخلاص اختیار کرو، تم ایمانداری اختیار کرو، تم ریاکاری سے بچو، تم جو بےایمانیاں کر رہے ہو، دنیا کے لوگوں کے مال کھاتے ہو ناجائز طریقے سے، ان کو چھوڑو. غرض یہ کہ یہ مسیح تو اخلاق کا راستہ بتا رہا ہے. یہ مسیح ہم سے وہ کٹھن راستہ، اس راستے پر چلنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جس سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے انبیاء کو قتل تک کیا تھا. اس وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن، پوری قوم نے ان کو ماننے سے انکار کر. اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بحر طبریہ، جس کا نام ابھی زمانے کی دعائیوں میں بھی آتا رہا ہے، شام اور اسرائیل کے درمیان جو سرحد
پر ایک جھیل ہے بڑی، تو بحر طبریہ کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے اور وہاں کچھ مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، ان کو جا کر وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخاطب کیا اور ان کو اللہ کی راہ میں دعوت دی، اور 12 آدمی ان مچھیروں میں سے نکل کر آپ کے ساتھ، یعنی غریب لوگ، وہ لوگ کہ جو مچھلیاں پکڑ کے روزانہ جتنی مچھلیاں مل جاتی تھیں ان کے اوپر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے والے، ان لوگوں میں سے 12 آدمی آ گئے. ایک طرف بنی اسرائیل کی پوری قوم آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھی اور دوسری طرف یہ چند مچھیرے آپ کا ساتھ دینے تھے. اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا کہ ہواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مٹھی بھر جماعت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ کون میرا اللہ کی راہ میں میرا ساتھ دیتا ہے، یہ چند مٹھی بھر ہواری آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آخر کار کیا ہوا، یہ چند مٹھی بھر آدمی ایمان لائے تھے اور پوری قوم بنی اسرائیل کی منکر ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ رومی جو فلسطین میں تھے وہ بھی آپ کے منکر تھے، لیکن یہ مٹھی بھر آدمی آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہی کو کامیابی حاصل کی، کامیابی عطا فرمائی، اور جو ان کے مخالف تھے وہی آخر کار نہ. دوسرے الفاظ میں وہ بشارت جو فرمائی گئی تھی اوپر کے بشر المومنین، مومنوں کو بشارت دے دو، اس بشارت کے لیے ساتھ ساتھ تاریخی نظیر پیش کی کہ دیکھو یہ تاریخی نظیر موجود ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا آخر کار غلبہ انہی کو نصیب، وہ چند مٹھی بھر آدمی نکلے ان کو مارا کھدیڑا گیا، دنیا میں طرح طرح کے مظالم ان کے اوپر کیے گئے، لیکن ان کی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ برابر جاری رہا، فلسطین، شام، مصر، یورپ، دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر ان کی تبلیغ کا سلسلہ 250 برس تک چلا. آخر کار 250 برس کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی رومی سلطنت جو ان کو مٹا دینے پر تلی ہوئی تھی، آخر کار وہ رومی سلطنت ان کے اوپر ایمان لے آئی، وہ ان کی ساتھی ہو گئی، اور جو ان کے مخالفین تھے وہ سارا کا سارا ظلم و ستم جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا الٹا ان کی طرف. اس رومی سلطنت نے مشرکین کے مذہب کو مٹایا، اس رومی سلطنت نے ایسی خبر لی یہودیوں کی کہ 2000 برس تک وہ دنیا کے اندر اسی رومی سلطنت کے نکالے میں منتشر ہوئے، حتیٰ جو فلسطین کی سرزمین سے انہوں نے اس طرح سے نکالا تھا کہ بیت المقدس میں ان کا داخلہ بند تھا، یہ فلسطین کی سرزمین میں وہ یعنی جس لگانے کو نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ اس تاریخی نظیر سے یہ بتا رہا ہے کہ اب بھی یہی صورت پیش آنی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے آخر کار وہی رہیں گے اس زمین پر، وہی کامیاب ہوں گے، اور جو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اس عرب کی سرزمین پر وہ نہیں رہے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اگرچہ مٹھی بھر. فرق جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ کامیابی نہیں ہوئی جس کا جو دنیا میں جس کو کامیابی کہتی ہے، ان کے 250 برس کے بعد، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت یہ بات فرمائی گئی اس کے بعد 5-6 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نتیجہ دکھا دیا جس کی نشان. یہاں جو کونو انصار اللہ کے الفاظ ہیں اور اوپر یہ جو فرمایا گیا کہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس کی تشریح میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں، یہاں بھی مختصراً آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جس وقت آدمی اس کے لیے نماز پڑھتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے، جب حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے اور دوسری جو نیکیاں کرتا ہے، یہ ساری تو اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، لیکن جب آدمی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کفار کے مقابلے میں اپنی جان مال اس غرض کے لیے کھپاتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس وقت وہ عبادت کے مقام سے اللہ تعالیٰ کی مددگاری کے مقام پر چلتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ کا مشن ہے، اس کے کلمے کا دنیا میں بلند ہونا اور کفر کے مقابلے میں دین اسلام کا دنیا میں فروغ پانا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مشن ہے. اس مشن میں جو آدمی کام کرے گا، خواہ وہ اپنی زبان سے تبلیغ کر رہا ہے، خواہ وہ اپنی جان مال اور محنتیں اس لیے کھپا رہا ہے کہ دنیا میں کفر کا کلمہ نیچا ہو اور اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور خواہ وہ جنگ کر رہا ہے، ان تمام حالتوں میں دراصل وہ اس مشن میں جو اللہ تعالیٰ کا اپنا مشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رفاقت کر رہا ہے. تو دوسری تمام تو عبادتیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی رفاقت، یہ زیادہ اونچا مرتبہ ہے بنسبت کچھ عبادتوں. ایک آدمی جو گوشے میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے وہ بھی واقعی عبادت کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صالح آدمی اور اپنا اجر وہ پائے گا. لیکن جو آدمی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور کفر کے مقابلے میں، فسق کے مقابلے میں، نفاق کے مقابلے میں جدوجہد کر رہا ہے تاکہ اللہ کا دین سر بلند ہو، وہ اس سے زیادہ اونچے مرتبے کا کام کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رفاقت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے مددگار بنا، یعنی جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے یہ مشن قائم کیا ہے، اس مقصد میں آ کر شریف اللہ تعالیٰ کی مددگار. چونکہ اللہ تعالیٰ طاقت سے اپنے دین کو غالب نہیں کرتا ہے کہ زبردستی غالب کر دو، ایسا نہیں کرتا کہ کفار کی زبردستی گردنیں جھکا دے اور اہل ایمان سے کہے کہ آؤ آ کر تم تخت شاہی پر بیٹھ جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے وہ مخاطب کرتا ہے ان کو کہ آؤ اور اپنی رضا سے، خود اپنی خواہش اور اپنے ارادے سے تم میری اطاعت کرتے ہو. جو اپنی خواہش سے اس کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی پارٹی میں آ جاتا ہے، جو اپنی خواہش سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ شیطان کی پارٹی میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد ان دونوں پارٹیوں میں جو جدوجہد ہوتی ہے، تو حزب اللہ کا آدمی اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کا رفیق ہے اور حزب الشیطان کا آدمی اس جدوجہد میں شیطان ہے. یہ ہے اصل پوزیشن جس کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے مددگار.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
صاحب نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو تقریر اور تحریر نہیں جانتا ہو بلکہ ٹوٹی پھوٹی بولی میں لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتا ہے اور پوری زندگی غیر اسلامی نظام حیات کے خلاف لگا دیتا ہے، کیا ایسا شخص توقع رکھ سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رجسٹر میں اقامت دین کا ایک سپاہی لکھ دے؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیں کہ غیر اسلامی نظام حیات کی جگہ اسلامی نظام حیات کے نافذ کرنے کی جدوجہد میں جان دینا شہادت ہے کہ نہیں. یہ دوسرے حصے کا تو جواب یہ ہے کہ اس کے شہادت ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اگر ایک آدمی غیر اسلامی نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کوشش میں جان دینا ہی تو شہادت ہے، اور کس چیز کا نام شہادت ہے؟ اوپر کی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقریروں کا انعام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تحریروں کا انعام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام اس چیز کا ہے کہ آپ کو اس نے جو کچھ طاقت عطا فرمائی ہے، جو قابلیت عطا فرمائی ہے، جو ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان کو آپ نے اس کی راہ میں کہاں تک استعمال کیا. ایک آدمی جو مثلاً کم گو ہے، زبان آور نہیں ہے، تقریر کی قابلیت نہیں رکھتا، اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تو نے ایک اعلیٰ درجے کے خطیب کی طرح تبلیغ کیوں نہیں کی. ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اس کو وہی زبان دی تھی جو اس کے پاس تھی. اس زبان سے اگر اس نے اپنی حد وسع تک پورا پورا کام لیا تو وہ ویسا ہی اجر پائے گا جیسا کہ کوئی خطیب اعظم اللہ کی راہ میں تقریریں اور تبلیغ کر کے پا سکتا. ایسے ہی دوسرے معاملات. ایک آدمی نے اگر اپنی قابلیت کی حد تک, اپنی حد وسع تک, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تھا اس کی حد تک اس نے اگر اپنی پوری کوشش کی ہے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کی اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ملتا ہے. سوال کیا ہے کہ خشکی اور سنجیدگی میں کیا فرق ہے. اکثر حضرات یہ فرق نہیں جانتے اور نہ ملحوظ رکھتے. بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کو آدمی کے سامنے ناپ تول کر بتایا جا. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو فی الواقع اگر کوئی آدمی عقل اور فکر رکھتا ہے تو وہ خود محسوس کر سکتا ہے. سنجیدہ آدمی ظاہر بات ہے کہ ٹھٹے نہیں مارتا, لیکن سنجیدہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سنجیدہ دنیا میں کون ہو سکتا تھا. لیکن آپ جب کسی آدمی سے ملتے تھے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے. آپ کی ملاقات سے اس کو آدمی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرا آنا آپ کو ناگوار نہیں ہو رہا ہے بلکہ میرے آنے سے آپ خوش ہو. تو سنجیدگی آدمی کی خندہ پیشانی میں معنی نہیں ہے. خشکی جو ہے جس سے آدمی کو یہ معلوم ہو جب آدمی آپ سے ملے تو آپ کے اوپر یہ احساس ہو کہ اس آدمی کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں, میرے آنے سے قطعاً اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے, مجھ سے مل کر اس کو کوئی مسرت نہیں ہوئی, اور یہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سے ملوں. یہ خشکی ہوئی. ترش روئی یہ ہے کہ آپ سے جب کوئی شخص ملے تو آپ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی اندازہ کر لیں کہ اس آدمی کو میرا آنا سخت نہ ہوگا. یہ آدمی ہرگز نہیں پسند کرتا تھا کہ میری اس کی ملاقات, اس کے دل میں میرے لیے کوئی برائی نہیں. یہ تین چیزیں بالکل الگ ہیں. صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی گناہگار کی وفات کے بعد اس کے ورثہ اس کے نام پر خیرات دیں تو کیا اس سے مرنے والے کو ثواب پہنچے گا اور کس حد تک؟ کیا ورثہ کے اس فعل سے ایک دوسری جنتی ہو سکتا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں. بھائی دوزخ و جنت تو اللہ کے ہاتھ میں, جس کو دوزخ میں چاہے بھیجیے اور جس کو چاہے جنت میں بھیجیے. ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم مرنے والوں کے لیے دعائے خیر کریں, اور اگر ہمارے دل میں یہ خواہش موجود ہو کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کے لیے کچھ بھلائی کریں تو ہم خیرات کریں, صدقہ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہماری طرف سے اس کا ثواب اس شخص کو دے. باقی یہ کہ اس کو وہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, یہ اللہ تعالیٰ کے بالکل اختیار میں, وہ چاہے تو اس کو پہنچائے چاہے نہ پہنچائے, چاہے اس کے لیے نافع بنائے چاہے نافع نہ بنائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مہمان ہو اور اس مہمان کے لیے ہمارا جو بھیجا ہوا ہدیہ ہے وہ اس کو پہنچا دیا جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیا حوالہ ہی ہو اور ہم اس کے لیے جو ہدیہ بھیجیں تو حوالہ سے واپس کر دیں. ہم نہیں جانتے اس کو. ہمارا کام یہ ہے کہ جو مرنے والا بھی ہے اس کے حق میں دعائے خیر کریں, اس کی مغفرت کے لیے کوشش کریں. اگر اس کے لیے ہمارے دل میں اور جذبہ خیر تگالی اور خیرات کریں, صدقہ کریں اس کی طرف. ہمیں نہیں معلوم کون آدمی جنتی ہے کون دوست ہے. سوال کیا ہے کہ حدیث میں پانی سے روکنا ناجائز قرار دیا گیا, اگر ایک شخص کسی دوسرے گھر سے پانی لیتا ہو اور اس طرح وہاں برائی کرنے کا اسے موقع ملتا ہو اور وہ برائی کرتا ہو تو اس صورت میں بھی اسے پانی لینے سے روکنا ناجائز ہے؟ اس طرح کچھ گندہ قسم کے لوگوں کو اپنے گھر سے پانی لینے سے اس لیے روکنا کہ ایک شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا تاکہ ان کی شر سے محفوظ رہے, تو اس بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ مستثنا صورتیں ہیں, مستثنا صورتوں کے احکام الگ ہوتے ہیں اور عام حالات کے احکام الگ ہوتے ہیں. عام حالات کے احکام یہی ہیں کہ ایک آدمی کی پانی کو پانی کی ضرورت ہے, آپ کے پاس پانی ہے, آپ اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیں, لیکن اگر اس کے نتیجے میں کوئی برائی پیدا ہوتی ہو تو اس برائی کو دفع کرنا اس نیک کام کی بنسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جلب مسالے سے دفع مضرت زیادہ اہم ہے۔ برائی کو دفع کرنے کے لیے اگر ایک آدمی اس نیکی کو روکتا ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اس کی اجازت دے تو غلط کام کرتا ہے، اگر اس شخص کو کسی بڑے گناہ کا موقع ملتا ہے۔ صاحب نے لکھا ہے کہ پچھلے اتوار صدقات کے سلسلے میں پرندوں وغیرہ کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ انہیں مارنا نہیں چاہیے بلکہ بگا دینا چاہیے، مکھیوں اور مچھروں کے متعلق بھی وضاحت فرما دی۔ مکھیوں کو مارنے کے لیے دوا استعمال ہوتی ہے، اس سے تو کثرت سے ماری جاتی ہیں، لہذا دل میں اس قتل عام کے متعلق خدشات ہوئے ہیں۔ بعض اوقات بات کچھ ہوتی ہے اور اس کے اندر سے سوال ایسا نکل آتا ہے کہ آدمی کا ذہن اس طرح نہیں جا سکتا کہ یہاں سے بھی یہ سوال نکل سکتا۔ پچھلی مرتبہ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک آدمی جو کھیتی لگاتا ہے اس کی کھیتی میں آ کر پرندے بھی کھاتے ہیں، تو ایک آدمی کو جس نے کھیتی لگائی ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ان پرندوں کو بھگانے کی کوشش کرے، اس کے باوجود جو کچھ وہ کھا لیں گے پرندے وہ اس کی طرف سے صدقہ۔ اس کے صدقہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس آدمی کو اس بات سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے کہ پرندے کھا رہے ہیں اور وہ اس کو نہ اڑائے، اس کو اڑانا کوئی گناہ ہو۔ اس کے ساتھ میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ پرندوں کو اڑانے کی کوشش کرنا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اپنی کھیتی یا اپنے باغ کو بچانے کے لیے آدمی ہلیل لیے کرے اور پرندوں کے ٹانگے اور ان کے پر توڑتا کرے اور ان کی جانے ہلاک کرتا کرے۔ اگر کسی دوسرے ذریعے سے ان کی مضرت کو دفع کیا جا سکتا ہو اور ان کو بھگایا جا سکتا ہو تو خامخواہ ان کی جان لینا ٹھیک ہے۔ یہ بات میں نے کہی تھی، کوئی حکم شرعی بیان نہیں کیا تھا بلکہ اپنے اس خیال کا اظہار کیا۔ اب اس کا مکھی مچھر بھی کیا کرتا ہے، مکھی اور مچھر تو موذی جانور ہیں، موذی جانوروں کو مارنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ موذی جانوروں کے بعد کے نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ ان کا مارنا اگر یہ حرم میں بھی ہوں تو ان کا مارنا جائے گا۔ تو جو انسان کو اذیت دینے والے جانور ہیں یا جن جانوروں کے ذریعے سے انسانوں میں بیماری پھیلتی ہو ان جانوروں کو ہلاک کر دینا یقیناً جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک صاحب نے فقہی مسئلہ پوچھا ہے کہ آپ نے تفہیم القرآن میں جلد 1 صفحہ 176 خلا کی عدت کے متعلق لکھا ہے، یہ بجائے اس کے کہ یہاں مجھ سے پوچھا جائے مجھے خط لکھ کر بھیجئے، اس کا جواب میں بھیج دوں گا۔ یہاں درس میں عام طور پر وہ سوالات کرنے چاہیے جو اس روز کے درس سے متعلق۔ یہ سوال جن صاحب نے خلا کے بارے میں کیا ہے وہ مجھے خط لکھ دیں یا یہاں سے پرچہ لے کر اس پر اپنا پتہ نوٹ کر دیں تو ان کو جواب مل جائے گا۔ میں ہر وقت اپنی ہر کتاب کا حافظ نہیں ہوتا ہوں، ہر چیز میرے سامنے نہیں ہوتی ہے کہ میں نے فلاں جگہ فلاں چیز لکھی ہے اس کی تمام تصدیق کرنا یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ آپ کا خط آئے گا میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ دیکھ کر جواب دے دوں۔ اب نے سوال کیا ہے کہ ایک حاجی صاحب نے مقامات مقدسہ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ کے بہنوں اور بھائیوں کی خبریں بھی دیکھی، کیا حضرت عیسیٰ کے بہن بھائی تھے؟ اگر تھے تو کیا وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے یا حضرت مریم نے بعد میں شادی کی؟ یہ عیسائیوں کے یہاں کی روایات ہیں، اور یہ شام اور عراق وغیرہ ان ملکوں میں اگر آپ جائیں تو اتنی بنی ہوئی قبریں آپ کو ملیں گی جن کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ ایک ایک بزرگ کی تین تین مقامات پر الگ الگ قبریں، کیونکہ ہر ایک کو اپنے کاروبار کے لیے ایک قبر کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو بناتا ہے وہ۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کے بہن بھائیوں کو بھی ایک قبر بنا رکھی ہوگی ان لوگوں۔ کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بہن بھائی تھے اور یہ ان کی واقعی قبریں ہیں۔